बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। यकीनन जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते हैं और जिंदगानी दुनिया पर ही राजी और मुतमईन हो गए हैं और जो लोग हमारी आयात से गाफिल हैं, ये सब वो हैं जिनके आमाल की बिना पर उनका ठिकाना जहन्नम है। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, खुदा उनके ईमान की बिना पर उस मंजिल की तरफ उनकी रहनुमाई करेगा जहां नेमतों के बागात के नीचे नहरें जारी होंगी। वहां उनका कौल ये होगा कि खुदाया तू पाक और बेनियाज है, और उनका तोहफा सलाम होगा اور ان کا آخری بیان یہ ہوگا کہ ساری تعریف خدائے رب العالمین کے لیے ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ یونس کی آیات 7 سے 10 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی پرہیزگار۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا۔ پروگرام زاویہ نگاہ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سنیں گے، اور نعت کے بعد ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام صبح رمضان پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح رمضان کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات آج کے دن کی دعا پر اختتام پذیر ہوگی۔ سامعین ہمارے صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ تو سامعین اب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران میں کل فوج کا قومی دن منایا گیا۔ اس موقع پر سالانہ پریڈ اور سامان حرب کی نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا۔ افغانستان کے صدر نے اپنے ملک سے بیرونی افواج کے انخلا کو اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے سلسلے میں کابل مکمل طور پر آمادہ ہے۔ شام میں 20 مئی کے صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی پیر کے روز سے وصول کیے جائیں گے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایران میں کل فوج کا قومی دن منایا گیا۔ اس موقع پر سالانہ پریڈ اور سامان حرب کی نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کورونا کے باعث اس سال آرمی ڈے کی پریڈ محدود پیمانے پر اور ملک بھر کی فوجی چھاونیوں میں منعقد کی گئی۔ آرمی ڈے کی قومی تقریبات اور پریڈ کا آغاز رہبر انقلاب اسلامی اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے پیغام سے ہوا۔ کورونا کی وجہ سے آرمی ڈے کی مرکزی پریڈ تہران میں آٹو موبائل ریلی کی شکل میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر بری فوج کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل عبدالرحیم موسوی اور دیگر اعلی فوجی افسران بھی شریک تھے۔ اس سال کی پریڈ مدافعان وطن و یاوران سلامت یا وطن کے سپاہی اور مددگاران صحت کے نام سے منعقد کی گئی۔ اس موقع پر ایران کے دفاعی ماہرین کے تیار کردہ سامان حرب کی نمائش بھی کی گئی، جس میں مختلف اقسام کے جدید ترین میزائل بھی شامل تھے۔ ایرانی ماہرین کے تیار کردہ سیاد 3 اور سیاد 4 میزائل، تلاش میزائل، اسٹریٹجک میزائل سسٹم S-300 اور S-200، اسی طرح مرساد میزائل سسٹم بھی آرمی ڈے کی پریڈ میں شامل تھے۔ دوسری جانب صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے آرمی ڈے کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایران کی فوج اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے 4 سالہ اقتصادی جنگ میں بھی 8 سالہ دفاع مقدس کی مانند ملکی مفادات کا دفاع کیا ہے۔ سپاہ قدس کے ڈپٹی کمانڈر جنرل سید محمد حسین زادہ حجازی طویل مجاہدانہ زندگی گزارنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے پبلک ریلیشن آفس سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق سپاہ قدس کے ڈپٹی کمانڈر جنرل سید محمد حسین زادہ حجازی طویل مجاہدانہ زندگی گزارنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے جنرل حجازی کی شہادت پر رہبر انقلاب اسلامی، ملت ایران، شہید حجازی کے اہل خانہ، کمانڈروں، ان کے مجاہد ساتھیوں، رضاکار فورس بسیج اور استقامتی محاذ سے وابستہ مجاہدین کو تبریک و تسلیت پیش کی ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اپنے اس بیان میں کہا کہ شہید جنرل حجازی کی تشییع جنازہ اور تدفین کی رسومات انسداد کرونا کمیٹی کے پروٹوکول کے مطابق انجام پائے گی۔ ایرانی ماہرین کا تیار کردہ سپر کمپیوٹر سی مرغ تجرباتی آزمائش کے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ تہران کے امیر کبیر یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے سربراہ ڈاکٹر احمد معتمدین نے بتایا ہے کہ سپر کمپیوٹر سی مرغ طے شدہ پروگرام کے مطابق اپنی تکمیل اور آزمائش کے مراحل طے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی مرغ کا تجربہ مئی کے وسط میں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سپر کمپیوٹر کی تیاری وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور ہماری ٹیم اس پر پوری تندہی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی مرغ مصنوعی ذہانت سے لیس ہوگا اور اسے ہر قسم کے ڈیٹا انالیسس کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ حکومت پاکستان نے ٹی ایل پی سمیت ملک کے 85 کالعدم تنظیموں کے عطیات اور چندہ جمع کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعلامیہ میں تمام کالعدم تنظیموں کے عطیات جمع کرانے پر پابندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق نکٹا کی جانب سے ملک بھر کے تھانوں کو کالعدم تنظیموں کی فہرست بھی بھیجی گئی ہے اور ان کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس اور دیگر ایجنسیوں کو چندہ اکٹھا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کے احکامات بھی دے دیے گئے ہیں۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ لاہور میں یتیم خانہ چوک پر پولیس اور کالعدم ٹی ایل پی کے کارکنوں کے درمیان تصادم میں 3 افراد مارے گئے ہیں۔ کالعدم ٹی ایل پی کے کارکن کئی روز سے اس مقام پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور پولیس علاقے کو خالی کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ افغانستان کے صدر نے اپنے ملک سے بیرونی افواج کے انخلاء کو اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے سلسلے میں کابل مکمل طور پر آمادہ ہے۔ افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے اتوار کے روز کابل میں ایک اجلاس میں کہا کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے اعلان سے افغانستان کی تاریخ میں پہلی بار ملک کا نظم و نسق چلانے اور افغانستان کی ترقی و پیش رفت کا اہم تاریخی موقع فراہم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد کے برسوں کے بارے میں کئی سال پہلے ہی منصوبے تیار کیے جا چکے ہیں۔ افغانستان کے صدر نے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ دوست اور پڑوسی ملک کی حیثیت سے پاکستان افغانستان کے ساتھ رہے گا۔ افغان صدر نے کہا کہ دوستی اور دشمنی کا انتخاب پاکستان کے ہاتھ میں ہے اور دوستی کی صورت میں افغانستان علاقائی اور بین الاقوامی تعاون کو فروغ دے کر پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ اس اجلاس کے دوران افغان صدر نے افغانستان کے 16 کمانڈروں اور سیکورٹی افسروں کو نشان شجاعت بھی عطا کیا۔ ننگرہار کے ایک مسجد میں نمازیوں کا قتل عام، مسلح افراد نے ایک ہی خاندان کے 8 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق جلال آباد میں مسجد کے اندر نامعلوم مسلح افراد نے گھس کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں 8 نمازی شہید ہو گئے۔ واقعے کے بعد سیکورٹی فورسز کی بڑی تعداد نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچنگ شروع کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق شہدا کا تعلق ایک ہی خاندان سے، جن میں 5 سگے بھائی اور 3 کزن شامل ہیں، جبکہ فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخصانہ ہے۔ دوسری جانب پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ زمین کی ملکیت سے متعلق تنازع پر پیش آیا، تاہم واقعے سے متعلق مزید تحقیقات جاری ہیں۔ شام میں 20 مئی کے صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی پیر کے روز سے وصول کیے جائیں گے۔ شام میں صدارتی انتخابات کا انعقاد 26 مئی کو کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں شام کے پارلیمان کے اسپیکر نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق صدارتی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی پیر سے 10 روز تک وصول کیے جائیں گے۔ صدارتی انتخابات میں بیرون ملک مقیم افراد 20 مئی کو شامی سفارت خانوں میں ووٹ ڈالیں گے۔ یاد رہے کہ ملک میں جاری خانہ جنگی کے دوران یہ دوسری بار صدارتی انتخابات کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے ابھی تک باضابطہ طور پر انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ صدر بشار اسد سن 2000 سے شام کے صدر کے عہدے پر فائز ہیں۔ 2014 کے صدارتی انتخابات میں صدر اسد نے 88% ووٹ لیے تھے۔ وہ اپنے والد حافظ الاسد کے انتقال کے بعد سن 2000 سے عہدے صدارت پر فائز ہیں۔ شام کے 2012 کے آئین کے مطابق کوئی بھی صدر 7 سالہ 2 مدت تک ہی صدر رہ سکتا ہے۔ شام کے عوام نے قدس کے غاصب سینی حکومت کے خلاف استقامت پر تاکید کرتے ہوئے ایک بار پھر شام کی حکومت اور صدر بشار اسد کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق شام کے علاقے جولان کے باشندوں نے فرانسیسی تسلط سے شام کی آزادی کے 75ویں سالگرہ کے موقع پر ریلیاں نکالیں اور بشار اسد کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے تکفیری گروہوں کی مخالفت اور شام کی فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ مظاہرین نے قدس کے غاصب سینی حکومت کے چنگل سے اپنی سرزمینوں کی آزادی اور اسرائیل کے خلاف استقامت و مذاہبت پر تاکید کی۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں شام کے انقلاب کے رہنماؤں اور بشار اسد کی تصاویر اور شام کے قومی پرچم بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ قابل ذکر ہے کہ شامی عوام ہر سال 17 اپریل کو شام سے فرانسیسی سامراج کے خاتمے کا جشن مناتے ہیں، اور انہوں نے 17 اپریل 1946 کو شام سے فرانسیسی فوجوں کے انخلا کو یوم آزادی قرار دیا ہے۔ یمن کے صوبہ معرب میں ملک کی مسلح افواج کی تیز رفتار پیش قدمی کے ساتھ ہی سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے شہر معرب کے رہائشی علاقوں کو شدید ترین حملوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ یمنی ذرائع کے مطابق شہر معرب کے مختلف علاقوں خاص طور سے سرواہ پر سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے وحشانہ بمباری کی ہے۔ جارے سعودی اتحاد نے وحشانہ بمباری ایک ایسے وقت کی ہے جب یمن کے مسلح افواج معرب کے مختلف علاقوں میں پیش قدمی کر رہی ہیں۔ یمن کے مسلح افواج نے شہر معرب کے مغرب میں واقع الفجوہ میں خاص طور سے تیز رفتار پیش قدمی کی ہے۔ مصر میں ٹرین حادثے میں متعدد افراد جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ نیوز ایجنسیوں کی رپورٹوں کے مطابق قاہرہ سے منصورہ جانے والی ٹرین صوبہ قلیوبیہ کے قریب ریل کے ڈبے پٹری سے اتر گئے، جس کے نتیجے میں 30 سے زائد افراد جاں بحق جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ مصر محکمہ صحت کے مطابق ٹرین حادثے میں 32 مسافر جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی ہوئے اور مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ خیال ہے کہ حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں دکھا جا سکتا ہے کہ ٹرین کے متعدد ڈبے پٹری کے اطراف میں الٹ گئے اور لوگوں کی بڑی تعداد ان کے پاس موجود ہے، جبکہ فوری طور پر واقعے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سازواری۔ بات ہیں آج کے گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ دنوں افغانستان سے امریکہ کے حتمی انخلا کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوجیں 11 ستمبر تک افغانستان سے مکمل طور پر نکل آئیں گی اور امریکی فوجیوں کا انخلا 1 مئی سے شروع ہوگا۔ انہوں نے امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کی طرف اشارہ کیا جو معاہدہ دوحہ میں طے پایا تھا ٹرمپ انتظامیہ اور طالبان کے درمیان۔ کہا کہ یہ معاہدہ بقول ان کے انہیں وراثت میں ملا ہے اور وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اگر وہ خود امریکی صدر کی حیثیت سے اس وقت موجود ہوتے تو ہرگز طالبان کے ساتھ یہ معاہدہ نہ کرتے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب ہمارے افغانستان میں رہنے کی وجوہات بھی باقی نہیں ہیں، ہم جس مقصد کے لیے وہاں گئے تھے وہ مقصد حاصل ہو چکا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ پر اسلام آباد سے سینئر تجزیہ نگار علی رضا علوی صاحب، اس کے علاوہ ہمیں جوائن کریں گے ہماری پشتو سروس کے سینئر تجزیہ نگار اور افغان امور کے ماہر جناب جمیل حسین صاحب۔ میں دونوں حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آغاز کروں گا میں علی رضا علوی صاحب آپ سے۔ علی رضا علوی صاحب، مسٹر جو بائیڈن کا یہ کہنا کہ افغانستان میں اب ہمارے رہنے کی وجوہات کوئی نظر نہیں آتی اور ہم جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل ہو گیا ہے، سوال یہ کہ امریکہ افغانستان میں جو مقاصد لے کر آیا تھا اعلانیہ، کیا وہ پورے ہو گئے؟
جی بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ امریکہ کے جو کوئی ہڈن مقاصد تھے اگر وہ پورے ہو گئے ہوں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن امریکہ جن مقاصد اور جن اعلانات کے ساتھ یہاں آیا تھا اور 9/11 کے واقعے کو جواز بنا کے جس طرح امریکہ چڑھ دوڑا تھا افغانستان کے اوپر، آج 20 برس گزرنے کے باوجود وہ صورتحال وہیں کی وہیں ہوئی ہے، اور وہاں آج بھی اگر اس میں پوری طرح امریکہ مطمئن ہوتا تو جو بائیڈن کو اور امریکہ کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اشرف غنی کو خط لکھا ہے وہ خط آپ کو پتا ہے لیک بھی ہو گیا ہے، اور اس کا اگر وہ اصلی ہے تو اس کی ایک کاپی مجھے میری مجھ تک بھی پہنچی، کسی نے بھجوائی تھی، اور اس میں تو اس انداز میں ایک سیکرٹری آف سٹیٹ کی طرف سے افغان صدر کو مخاطب کیا گیا ہے، جس طرح ایک بچے کو ڈانٹتے ہیں آپ اپنے بچے کو، اس انداز میں اسے مخاطب کیا گیا ہے. اور اس خط کے آخری پیراگراف میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ آپ کو اس خط کی ٹون بھی سمجھنی چاہیے اور اس کی ذمہ داری کا بھی احساس کرنا چاہیے. اس خط کی ٹون سے یہ لگتا ہے کہ امریکہ بذات خود اپنے ہی اس اقدام سے پوری طرح مطمئن نہیں ہے اور اب کسی نہ کسی طرح جان چھڑا کے واپس جانا چاہتا ہے. یہ امریکہ پہلی دفعہ افغانستان میں نہیں کر رہا، امریکہ یہ دوسری دفعہ کر رہا ہے. جب سوویت یونین جنگ والا معاملہ تھا سوویت یونین کے ساتھ، تو اس زمانے میں بھی امریکہ نے لوگوں کو لڑایا، ادھر آ کے میں اپنے مفادات کیے اور چپ چپ کر کے اچانک دم دبا کے بھاگ نکلا اور اس خطے کو بے رحم دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے حوالے کر دیا، جس کا نتیجہ خاص طور پر ہم نے پاکستان میں بھگتا کہ ہماری ہزاروں کی تعداد میں ہمارے سویلین مارے گئے، ہمارے فوجی مارے گئے، ہمارے بچے مارے گئے، ہمارے اجتماعات جو ہیں وہ نشانہ بنے، اور یہاں دہشت گرد جو ہیں دہشت گردی کا بھونچال ایسا آیا کہ جو ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ڈرگس کا بھی سلسلہ شروع ہوا، یہاں سمگلنگ شروع ہوئی، ہیروئن کلچر آیا پاکستان میں، کلاشنکوف کلچر آیا، اور جس کی سزا ہم نے بہت زیادہ بھگتی اور ابھی تک ہم مسلسل بھگتے چلے جا رہے ہیں. ابھی اگر امریکہ جا رہا ہے تو امریکہ کا جانا ٹھیک ہے، پاکستانی دفتر خارجہ نے اس کو خیر مقدم بھی کیا ہے، اور ابھی خطے کے جو باقی کے پلیئرز ہیں وہ بھی اس کو اس حوالے سے بہتر سمجھ رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ یہاں سے چلا جائے، کیونکہ امریکہ عملاً اب تو صرف کابل میں ہے. 70-80% 70-80% علاقہ تو امریکہ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، وہاں آلریڈی طالبان ہیں یا شمالی اتحاد والے ہیں یا کچھ اور گروپ ہیں، مختلف گروپس جو ہیں انہوں نے ان علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے.
صحیح الوی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ.
اصل ہے
جی الوی صاحب، الوی صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے افغان امور کے ماہر اور ہمارے پشتو سروس کے سینئر ساتھی جمیل حسین بنگش صاحب سے. بنگش صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید.
السلام علیکم جی.
جمیل صاحب یہ بتائیے کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس تناظر میں امریکہ کا وہاں سے نکلنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا اس کو امریکہ کی شکست کہا جائے یا اس کی کامیابی تصور کیا جائے؟
جی سرزواری صاحب، یہ شکست ہی ہے، اور 20 برس کی بے نتیجہ جنگ کے بعد آخرکار امریکہ واپس گھر کو جا رہا ہے. بقول صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ اٹس ٹائم ٹو کم ہوم. تو لیکن جیسے میرے ساتھی نے اشارہ کیا، مبینہ طور پر امریکہ یہ جنگ بالکل ہار کی جا رہا ہے. جیسے پہلے اس کو ویتنام جنگ سے کچھ نہیں ملا تھا،
صحیح.
افغان جنگ سے بھی اس کو کچھ نہیں ملا. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے جنگ لڑی، اندازاً تقریباً 20 خرب سے زیادہ خرچ کیا ہے انہوں نے، اور تقریباً 2300 یہ تو سرکاری اعداد و شمار ہیں امریکی فوجیوں کو اس نے یہاں پہ جو ہے مروایا ہے. اسی طرح ہزاروں افغان شہریوں کو اور سیکیورٹی فورسز کے ارکان کو. تو عملاً اگر آپ دیکھیں تو اس جنگ کا کوئی بھی کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلا، اور اب جس حالت میں وہ جا رہا ہے، جس سچویشن میں، اس میں بھی بس سارے خدشات ہیں. جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے اپنے خدشات ہیں، خود افغان عوام میں ایک بے چینی ہے اس حوالے سے. تو امریکہ تو بالکل یہ جنگ ہار کے جا رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا اتنے برس کے بعد.
اچھا جمیل صاحب، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یقیناً امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے اور افغان عوام کے خدشات کی جانب بھی آپ نے اشارہ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ افغانستان پچھلے 20 برس کے دوران افغان فورسز ہیں، افغان پولیس ہے، افغان کے جو سیکورٹی ادارے ہیں افغانستان کے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ان 20 برسوں کے دوران ایک غاصب ملک کی حیثیت سے ان کو وہ بنیادی سہولتیں اور تربیت فراہم کر دی ہے کہ وہ ملک کی دفاع کے قابل ہیں؟
کچھ بھی نہیں سبزواری صاحب، دیکھیں نا آپ افغانستان کا انفراسٹرکچر آپ دیکھیں، کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا. افغان فوج جو ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جب امریکہ اور نیٹو فورسز یہاں پہ موجود تھیں تب تو طالبان سے جیت نہیں سکی افغان فورسز، تو اب جب ان کی باقی جو فورسز ہیں وہ بھی چلی جائیں گی تو پھر کیسے ہوگا؟ مطلب اب طالبان سے یہ لوگ کیسے پھر جیتیں گے، کیسے لڑائی ہوگی؟ اب یہ خدشہ ہے، بہت خدشہ ہے کہ 92 کے بعد جو حالات ہوئے شاید اس سے بدتر حالات افغانستان میں حاکم ہو جائیں. ایک داخلی جنگ کا بہت خطرہ ہے، اور کیونکہ آپ دیکھیں طالبان تو حکومت چاہتے ہیں نا، وہ اپنی شریعت چاہتے ہیں، اور آج بھی ان کے نظریات، ان کی جو باتیں ہیں وہ وہیں، اس میں کوئی ان کی چینجز تو آئی نہیں ہیں. وہ تو یہ نہیں چاہتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مل کے ہم کوئی حکومت بنا لیں، وہ تو پوری حکومت چاہتے ہیں. تو میرا نہیں صحیح. خیال کہ افغان فورسز جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ طالبان کا پھر مقابلہ کر سکے.
सही। अली रजा अलवी साहब, जिस तरफ इन्होंने इशारा किया जनाब जमील हुसैन बंगश साहब ने कि अफगानिस्तान में अमेरिका निकल तो रहा है, लेकिन अमेरिका में ये अफगानिस्तान में एक ताकत का खला पैदा होने का खदशा है, जिसके बारे में तकरीबन खदशात जो हैं वो इजहार किया जा रहा है लोगों की तरफ से भी, और अफगानिस्तान के अंदर भी इस हवाले से बेचैनी पाई जाती है। बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के मसले के दाखिली तौर पर तीन स्टेक होल्डर हैं, एक तालिबान, दूसरे सदर अशरफ गनी की हुकूमत जो अफगान हुकूमत है, और एक और जो बड़ा बड़ा धड़ा है उसमें वो है अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब का धड़ा, कि जो हुकूमत में भी शरीक है और उनके हुकूमत से इख्तलाफात भी हैं। ऐसी सूरत में आप क्या समझते हैं कि कोई इन तीनों के दरमियान, यानी अफगानिस्तान के तालिबान, अफगानिस्तान की हुकूमत और अब्दुल्ला अब्दुल्ला, और इसी तरह जो अफगानिस्तान के दूसरे जो वॉरलॉर्ड्स हैं कि जो असर रसूख रखते हैं, उनके दरमियान किसी समझौते का, किसी पैचअप का इम्कान है? और क्या इलाकाई ममालिक इन पर असरअंदाज होकर इस बात पर मजबूर कर सकते हैं कि वो किसी पैचअप पर राजी हो जाएं?
आपका सवाल बड़ा जबरदस्त है। अमलन तो बड़ी आइडियल सिचुएशन तो यही होगी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इलाके के पहलवान और इलाके के खिलाड़ी हैं, उनको इसमें अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन अब मामला ये होगा कि इनके जाने के बाद हर शख्स अपना ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हासिल करने की कोशिश करेगा। जहां तक अब्दुल्ला अब्दुल्ला की बात है और अशरफ गनी की बात है, ये दोनों मेन मेजर स्टेक होल्डर्स जो हैं, ये तो बिल्कुल इस वक्त अमेरिका के साथ रابطे में भी हैं और मुजाकरात जो हो रहे हैं उनका भी हिस्सा रहे हैं, और बहुत सारे मामलों के ऊपर ये इनको बिल्कुल उन्होंने ऑन द बोर्ड रखा हुआ है। तीसरा, अब जो मामला जो बड़ा स्टेक होल्डर सामने बन के आएगा, और जो अमलन बहुत सारे इलाके पे जिसका कब्जा है वो तालिबान का ग्रुप है, तो वो आएगी। अब यहाँ एक नई खिचड़ी तो पकेगी। अकलमंदी का तकाजा तो ये होगा कि जो बाइडन जो है अमेरिका बैक वक्त अचानक वापस चले जाने का ऐलान करने के साथ साथ उन तमाम मामलात को हल करके भी जाने की कोशिश करें, और इनका कोई ना कोई फार्मूला तय करके जाए। अभी जलमे खलीलजाद को उन्होंने अपना नुमाइंदा जो वहां बनाया हुआ है, और ये कहा गया है कि जलमे खलीलजाद के साथ अब्दुल्ला अब्दुल्ला भी बैठे उसके साथ बात करें, और अशरफ गनी भी बैठे वो भी उसके साथ बात करें,
सही।
और अपने इन मामलात को तय करें। अगर तो ये मामलात को हल कर देते हैं, जिसका भी हिस्सा बकदरे जुस्सा आता है, जितना हिस्सा बनता है अब्दुल्ला अब्दुल्ला का केक में उसको दे दिया जाए, जो अशरफ गनी का है उसको दिया जाए, जो तालिबान का है उसको दिया जाए। बाकी वर्ल्ड लॉर्ड जो है पहले माजी में भी लड़ते रहे हैं, अभी भी मुझे लगता है कि ये लड़ेंगे, लेकिन उनको जो मुख्तलिफ जत हैं, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम ही जो है वो लड़ाई है, वो इनका जंगजुआना तर्ज जिंदगी है, तो उसको तो बाद में ये काबू करेंगे। लेकिन बड़े स्टेक होल्डर अगर किसी बात पे मुत्तफिक हो जाएं,
सही।
जो कि अभी मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा, ये एक हमारी ख्वाहिश तो हो सकती है, ये एक आइडियल जो अमन पसंद है, आप हैं, मैं हूँ, या मंगेश साहब हैं, या बाकी जो लोग हैं जिनको इस बात से बड़ा सरोकार है कि अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए, और अफगानिस्तान में अमन को हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो खित्ते में अमन होगा, पाकिस्तान में अमन होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की बदअमनी जो है वो हमें बहुत बुरी तरह मुतासर करती है पूरे रीजन को।
सही।
तो इसको इसमें यकीनी तौर पर इनको बिठाना चाहिए, और इसके ऊपर बिल्कुल एक कागज के ऊपर बैठ के मैं कहता हूँ एग्रीमेंट होने चाहिए, जबानी कलामी नहीं, बड़े भरपूर अंदाज में 1, 2, 3, 4 के चक्कर में, जहां जहां जिनकी आबादियां हैं, जहां जहां जिनके कब्जे हैं, जहां जहां जिनके मफादात ज्यादा हैं, उसको तकसीम कर लेंगे। अगर इस तरह तकसीम कर लेंगे तो आगे सूरत हाल बेहतर होगी, और अगर
सही।
नहीं करते फिर वही बात जो है जैसे बंगेश साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, वो 92 वाली, और आपने भी उसकी तरफ इशारा किया कि वो जो 90 की दहाई वाला जो वाकयात थे, अगर वो उन हालात की तरफ वापस अफगानिस्तान ने लौटना है तो अफगानिस्तान की भी बहुत ज्यादा बदकिस्मती होगी, अफगान आवाम की भी बहुत ज्यादा बदकिस्मती होगी, और हमसाया ममालिक की भी बहुत ज्यादा बदकिस्मती
सही।
होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया अली रजा अलवी साहब आपका इस गुफ्तगू के लिए। हमारे पास क्योंकि वक्त महदूद है, जनाब जमील हुसैन बंगश साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया कि आप प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहे। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے نام نبی ہے شام سویرے شکر خدا ہے لب پر میرے نام نبی ہے شام سویرے شکر خدا ہے لب پر میرے عرش کا ہے خدا ہے لب پر میرے نام نبی ہے شام سویرے شکر خدا ہے لب پر میرے شہر مدینے جہاں خدا ہے لب پر میرے نام نبی ہے شام سویرے شکر خدا ہے لب پر میرے.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین پیش خدمت ہے ماہ رمضان کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام صبح رمضان. سامعین ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام صبح رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سامعین ہمیں امید ہے ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام آپ سامعین کی توجہ کا باعث بن رہا ہوگا.
رب سے بندوں کو بخشوانا ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا
رمضان مرحبا رمضان مرحبا.
سمین، روزہ تزکیہ نفس، انسان کے اپنے نفس پر غلبہ پانے اور نفسانی خواہشات سے مبارزہ کرنے کی ایک قسم کی مشق ہے۔ روزہ جسمانی فوائد کے علاوہ انسان کے انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے تربیتی اور تعمیری فوائد رکھتا ہے، جیسے صبر کی تقویت، آخرت کی یاد، شہوت پر کنٹرول کرنا، فقرا کے ساتھ ہمدردی کی حس میں فروغ اور طبقاتی فاصلوں کو کم کرنا شامل ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے روزے کے فوائد میں سے ایک کو یوں بیان فرمایا ہے، روزہ اس لیے واجب ہوا ہے کہ فقیر اور غنی کے درمیان مساوات برقرار ہو جائے، اور یہ اس لیے ہے کہ غنی بھوک کا مزہ چکھ لے اور فقیر کا حق ادا کرے، کیونکہ ثروت مند عام طور پر جو چاہتا ہے وہ اس کے لیے مہیا ہوتا ہے، اور خدا اپنے بندوں کے درمیان مساوات چاہتا ہے، اور ثروت مند افراد کو بھوک، درد و رنج کا مزہ چکھانا چاہتا ہے تاکہ وہ ضعیفوں اور بھوکوں پر رحم کریں۔ خداوند متعال نے سال کے اکثر ایام، خاص کر ماہ مبارک رمضان میں روزی کی تشریح کر کے انسان کے لیے ایک مناسب فرصت پیدا کی ہے تاکہ وہ قرب الہی تک پہنچنے کی بالقوا استعداد کو عملی جامہ پہنا سکے اور اپنے مقام اعلیٰ تک پہنچ جائے، کیونکہ روزے کے تمام اخلاقی اور جسمانی اثرات و فوائد تقوی کی راہ میں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ۔ جی ہاں سامعین، روزہ اور نظام خانوادہ، روزہ اور گھریلو ماحول، اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز دانشور جناب محمد کمیل نورانی صاحب کو۔ تو لیجیے، محمد کمیل نورانی صاحب کی گفتگو سے فیضیاب ہوتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا، آج کی دنیا بہت تیز ترین دنیا ہے، یہ بہت تیزی میں گزر رہی ہے، اور انسان اس میں مختلف ٹیکنالوجیز میں کھو کر خود اپنوں سے ہی بیگانہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ وقت اپنے خاندان کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے عزیز اور اقارب کو دے سکے۔ وہ اس قدر مصروف ہو چکا ہے، اس قدر اس میں کھو چکا ہے کہ اسے اب یہ موقع ہی میسر نہیں ہے۔ اس کا سب کچھ اس کے ہاتھ میں یہ موبائل ہو چکا ہے، جو اس کا دوست بھی ہے، اس کا عزیز بھی ہے، اس کا رشتہ دار بھی، اور اس کا خاندان بھی ہے۔ ایسے میں کہ جب انسان دور تر ہو چکا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہمیں ایک ایسا موقع نصیب کرتا ہے، ایک ایسی فرصت میسر کرتا ہے کہ جس میں دوبارہ ہم اپنے خاندان سے، اپنے خانوادے سے، اپنی فیملی سے جڑ سکیں۔ کہ عموماً سحری اور افطاری کے مواقع پر، کہ جب ساتھ مل کر سب افطاری کرتے ہیں، ساتھ مل کر سحری کرتے ہیں، تو ان مواقع پر عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ دوبارہ اپنے اس خاندان سے جڑ جاتے ہیں، اس رشتے کو مضبوط کرتے ہیں، اور یہی بات پروردگار کو اتنی پسند ہے کہ حدیث میں فَإِذَا اجْتَمِعُوا إِلَيْهَا نَظَرَ إِلَيْهَا نَظَرَةَ رَحْمَةٍ وَيَغْفِرُوا لَهُمْ قَبْلَ أَن تَفَرَّقُوا، کہ جب سب رشتے دار اور خاندان مل کر ایک دسترخوان اور ایک سفرے پر جمع ہو جاتے ہیں، تو قبل اس کے کہ وہ اپنا کھانا کھا کر اٹھتے بھی نہیں، کہ پروردگار متعال انہیں معاف کر دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ چاہتا ہی ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے جڑا رہے، اپنے خاندان اور خانوادے سے جڑا رہے، کیونکہ اس کی ایک بہت اہمیت ہے کہ انسان اپنی ذات سے نکل کر دیگر افراد کے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ مجرد کی زندگی، تنہائی کی زندگی، اکیلے پن کی زندگی میں وہ بات نہیں ہے جو ایک تزویج اور شادی شدہ اور خاندان کے ساتھ ایک بات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں خود حیوانات میں ان چیزوں کا مشاہدہ کریں۔ مثال کے طور پر سب سے کمزور ترین پرندہ جو ہمارے یہاں کہلاتا ہے، جیسے چڑیا ہے، کمزور ترین کہلاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس چڑیا کی زندگی کو کبھی دیکھیں، کہ جب اس کے بچے، اس کی اولاد نہیں ہوتی، اس وقت یہ کیسی زندگی گزارتی ہے، اور جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے، اس کے گھونسلوں میں انڈے آ جاتے، تب اس کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ پہلے ایک ایسی زندگی تھی جس میں کوئی ہدف نہیں، کوئی مقصد نہیں، جس میں بزدلی کا شکار تھی وہ۔ اب یہی چڑیا جو ایک ہلکے سے اڑانے پہ اڑ جاتی تھی، اب جب اس کے انڈے آ چکے ہیں گھونسلوں کے اندر، تو اب یہی چڑیا جو جس کی کل تک یہ حالت تھی، آج یہ ایک سانپ سے بھی بھیڑ جاتی ہے، آج قوی ترین پرندوں سے، چیل اور آپ دیکھتے ہیں باز اور ان شکاری پرندوں سے بھی بھیڑ جاتی ہے، اس کے مقابلے پر آ جاتی ہے، کیونکہ اب اس کی زندگی ذات سے نکل کر خاندان کے ساتھ جڑ چکی ہے، اپنی ذات سے نکل کر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے عیال کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ اور اس پورے خاندان کے ساتھ وابستہ ہو چکے۔ تو ایک عام پرندے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے شادی کے بعد اور ایک خاندان سے جڑ جاتا ہے، تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اس کے اندر بطریق اولا یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب وہ شادی کر لیتا ہے، جب عیال اور رشتہ دار اور خاندان سے جڑ جاتا ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک فرصت پیدا کرتا ہے خصوصاً ان افراد کے لیے جو بھول چکے ہوتے ہیں، جو توجہ نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں، انہیں دوبارہ ایک فرصت میسر ہوتی ہے اور ایک بہت بڑی پروردگار کی طرف سے توفیق ہے۔ آپ دیکھیں روایت میں ہے، لو خرج العزاب من موتاکم لتزوجوا، کہ وہ افراد جو کنوارے ہی مر گئے، جو اس دنیا سے مر گئے، رخصت ہو گئے، انتقال فرما گئے اور انہیں شادی کا موقع میسر نہیں ہوا، کسی بھی وجہ سے نہیں کر پائے، اگر انہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی تو وہ جو پہلا کام کریں گے وہ جا کے شادی کریں گے۔ یعنی شادی صرف جنسی اور صرف اس حد تک نہیں ہے، یہ شادی کا ایک بہت ہی ایک پہلو ہے، ہزار پہلوؤں میں سے، ہزار جہاد میں سے ایک جہت ہے صرف جنسی جہت۔ اس کے علاوہ دیگر بہت ساری جہاد ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں جب انسان اس رشتے میں منسلک ہو جاتا ہے، وابستہ ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہے، کہ انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اس دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے، تو وہاں مرنے کے بعد تو یہ ہونا چاہیے، حدیث میں یہ آنا چاہیے کہ دوبارہ اسے زندگی ملے گی تو وہ یہ کہے گا میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں دوبارہ روزے رکھتا ہوں، میں اپنے قضا حج کو بجا لاتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں خمس دیتا ہوں، میں عمل المعروف کرتا ہوں، میں لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہوں۔ لیکن روایت میں جس چیز کی طرف وہ سب سے پہلے جائے گا وہ شادی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ شادی کرنے کے بعد، یہ صرف جنسی معاملہ نہیں ہے بلکہ ہزاروں اس کے فوائد ہیں، کہ شادی کرنے کے بعد میری زندگی میں جو تبدیلی آ جائے گی، میری نماز میں فرق آ جائے گا، میرے روزے میں فرق آ جائے گا، میری پوری شخصیت میں فرق آ جائے گا، میں خود اپنے میں سے نکل کر ہم کی طرف آ جاؤں گا، میں خود سے نکل کر، شخص سے نکل کر، ایک افراد اور ایک مجموعہ اور ایک خاندان اور ایک معاشرے کی طرف سفر طے کروں گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ شادی کا تقویٰ سے کس قدر تعلق ہے، کس قدر تعلق ہے، کہ جس کہا گیا کہ جو شادی کر لیتا ہے، جو نکاح میں منسلک ہو جاتا ہے، وہ اپنا نصف دین محفوظ کر لیتا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ پاک و پاکیزہ حالت میں پروردگار سے ملاقات کریں تو وہ پھر شادی کریں۔ یہ جو رشتہ ہے کہ آہستہ آہستہ انسان اس تیز ترین دنیا کی وجہ سے اور اپنی بے پناہ مصروفیات کی وجہ سے جو دور ہوتا جا رہا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان دوبارہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس موقع سے استفادہ کریں، ضرور بے ضرور کوشش کریں کہ سحری اور افطاری اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوست اور عزیز اور اقارب کے ساتھ کریں، تاکہ دوبارہ وہ اس رشتے میں ہم منسلک ہو سکیں۔ پروردگار متعال سے اس چیز کی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی فیملی لائف کو بہتر سے بہتر بنا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔
سامعین، یہ تھے پاکستان کے نامور دانشور جناب محمد کمیل نورانی صاحب، جن کے بیانات سے آپ مستفیض ہو رہے تھے۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے چھٹے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لم تخذلنی فی لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسياط نغمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأيادي قسمت راغبین به رحمت کم یوم ارحم راحمین.
اے معبود، مجھے اس مہینے میں اپنی نافرمانی کے قریب جانے کی وجہ سے نظر انداز کر کے تنہا نہ فرما، اور مجھے اپنے انتقام کے تازیانوں سے مضروب نہ کر، اور اپنے غضب کے اسباب و موجبات سے دور رکھ، اپنے فضل و عطا اور احسان کے واسطے، اے راغبوں کی رغبت کی انتہا.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور العظيم.
آمین. اسی کے ساتھ ہی ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام صبح رمضان اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کی دعا پر اس وقت کی نشریات کا اختتام ہوگا. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اپنے میزبان طہٰ شمیم کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 30 فروردین، 6 رمضان المبارک اور 19 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چھ رمضان سن 463 ہجری قمری کو 5ویں صدی ہجری قمری کے ایک نامور عالم دین محمد بن حسن بن حمزہ المعروف ابو یالا جعفری نے وفات پائی. وہ فقیہ اور ماہر علم کلام تھے اور عظیم اسلامی مفکر شیخ مفید علیہ رحمہ کے داماد تھے. نیز ان کی حیات میں ان کے نائب سمجھے جاتے تھے. وہ عظیم مسلمان دانشور شیخ طوسی کے ہم عصر تھے. ابو یالا جعفری نے علم کلام اور فقہ کی تدریس بھی کی اور متعدد کتابیں بھی لکھیں. ان کے نمایاں ترین شاگردوں میں ابو الحسن سلیمان بن حسن سہرشتی، ابو طالب بن مہدی سیلقی، ابو عبداللہ محمد بن حبات اللہ بن جعفر طرابلسی، ابو الحسن بن ہلال عمانی اور ابو منصور بن احمد کا نام لیا جا سکتا ہے. چھ رمضان المبارک سن 463 ہجری قمری کو مشہور مسلمان فقیہ حمزہ بن عبداللہ سالار نے ایران کے شہر تبریز میں وفات پائی. شیخ سالار شیخ مفید اور سید مرتضیٰ علم الہدا کے مشہور شاگرد تھے. شیخ سالار کی سب سے مشہور کتاب المراسم العلویہ والاحکام النبویہ ہے، جو 10 دیگر کتابوں کے ساتھ مل کر جوامع الفقہ کے نام سے چھپ چکی ہے. شیخ سالار کی دیگر کتابوں میں الابواب والفصول اور التقریب خاص طور سے قابل ذکر ہیں. انیس اپریل سن 1707 کو مشہور فرانسیسی مصنف اور ماہر طبعیات جارج لوئی بوفن پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ سائنسی تحقیقات میں گزارا اور 14 جلدوں پر مشتمل کتاب تاریخ طبعیات تحریر کی. یہ کتاب تاریخ طبعیات سے متعلق اہم معلومات پر مشتمل ہے اور آسان و سادہ طرز تحریر کی حامل ہے۔ جارج لوئی بوفن کو 1753 میں فرانس کی سائنس اکیڈمی کی رکنیت دی گئی۔ انیس اپریل 1807 عیسوی کو مصری فوجیوں کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد حملہ آور برطانوی فوجیوں نے ساحلی شہر اسکندریہ سے پسپائی اختیار کی۔ اس زمانے میں برطانوی حکومت اپنی نو آبادیات میں توسیع کے لیے کوشاں تھی، اور اس نے سلطنت عثمانیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے مصر پر قبضے کا فیصلہ کیا تھا۔ مصر اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ برطانوی بحری بیڑے نے مصر پر حملہ کیا تھا، برطانوی فوج نے فوراً ہی اسکندریہ پر قبضہ کر لیا، لیکن والی مصر محمد علی پاشا نے لوگوں اور علماء کی مدد سے مصر کا دفاع کیا۔ مصر کے مسلمان عوام نے بڑی دلیری کے ساتھ جدید ہتھیاروں سے لیس برطانوی فوجیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پسپائی پر مجبور کر دیا۔ انیس اپریل 1970 عیسوی کو اردو کے ممتاز ادیب اور ڈرامہ نگار سید امتیاز علی تاج کا انتقال ہوا۔ وہ 13 اکتوبر 1900 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم گورنمنٹ کالج لاہور میں مکمل کی۔ ان کا شمار اردو کے مستند ادیبوں اور ڈرامہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ 1922 میں انہوں نے مشہور ڈرامہ انارکلی تحریر کیا، جس کو اردو ڈرامے کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کردار چچا چھکن بھی اردو کے یادگار کرداروں میں سے ایک ہے۔ امتیاز علی تاج نے ڈرامے کے فن پر تنقیدی مضامین، ریڈیو ڈرامے، ناول اور افسانے بھی لکھے۔ عمر کے آخری سال انہوں نے پہلے پاکستان آرٹس کونسل لاہور اور پھر مجلس ترقی ادب کے ناظم کی حیثیت سے گزارے۔ 18 اپریل 1970 کو ان پر نامعلوم افراد نے قاتلانہ حملہ کیا، جس کے باعث زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اگلے دن 19 اپریل کو انتقال کر گئے۔ تیس فروردین 1372 ہجری شمسی کو ایران کے شماریات کے معروف محقق اور شماریات کے گیلپ سروے کی نئی روش کے بانی عباس قلی خواجہ نوری نے 78 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے 1316 ہجری شمسی میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد وہ ایران کی یونیورسٹیوں میں تدریس میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے نارتھ کیرولینا یونیورسٹی سے ایم ای کی ڈگری اور پیرس یونیورسٹی کے شعبہ سائنس سے شماریات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر نوری نے مختلف وزارتوں میں بحیثیت مشیر کام کیا اور تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں میں بھی مصروف رہے۔ انہوں نے 1967 میں شماریات کی اعلیٰ تعلیم کے ادارے کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر بہت سی کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور آپ پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض بل اتخذ معینا حین برأ النسماء لم یشارک فی الالهیه ولم یظاهر فی الوحدانیه ذن قود كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.